تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جس کے قبضِ قدرت میں پوری کائنات کی جان ہے، درود و سلام محمد و آل محمد کے اوپر جن کے سبب یہ پوری کائنات وجود میں آئی اور اب تک قائم و دائم ہے۔ برادران عزیز، ہمارا یہ پروگرام سوال پوچھیے اور جانیے ہمارے استاد محترم قبلہ سید حسین موسوی کے ساتھ یہ اصغریہ ٹی وی کی طرف سے پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، جس میں دوستان سے سوال پوچھے گئے تھے، اسے فہرست ہم نے تیار کی ہے۔ جس کے ان شاء اللہ یہ پروگرام آپ اور ہمارے سب کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے مختصراً میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے استاد قبلہ سید حسین موسوی اس وقت اصغریہ علم ومن تحریک پاکستان کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور ساتھ ہی میں 50 سے زائد کتب کے مصنف بھی ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کے حوالے سے بھی ان کی کاوش جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ قبلہ کی تحریک یا جد و جہد علمی، دینی، مذہبی حوالے سے سرزمین مہران میں کافی حد تک دوستان کو معلوم ہے، اور ہم اب اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو جو ہے اس پروگرام میں جاری و ساری ہے۔ میں ایک مرتبہ خوش آمدید کہتا ہوں استاد محترم کو اس پروگرام کی وجہ سے کہ ہم نے سوالات دوستان سے گزارش کی تھی، جو سوالات میں موصول ہوئے ہیں اس کو ہم نے مختلف جو کیٹیگریز میں ہیں ڈیوائڈ کیا۔ کچھ سوال جو پہلے مرحلے میں چاہتا ہوں، اور ان کی جو سوالوں کی نوعیت ہے وہ ایک جیسی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ہمارے برادر ہیں امتیاز علی دادو سے، ساتھ میں برادر مشتاق علی حسینی وہ بھی دادو سے ہیں، اور دوسرے ہمارے برادر ہیں سروان علی۔ ان کا جو سوال ہے اس میں بالخصوص جس طرح کے سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف بارگاہ میں عرض کروں۔ سوال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں شیعت اپنا مؤثر کردار جس طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کر رہی، اور کوئی سیاسی مضبوط جماعت بھی نظر نہیں آ رہی، ان کے اسباب اور حل کیا ہے؟ اسی طرح سے دوسرا جو سوال ہے ہمارے برادر مشتاق علی کا، لبنان، یمن، بحرین، نائجیریا وغیرہ میں انقلابی قیادت موجود ہے، لیکن ہمارے ملک یعنی پاکستان میں شیعہ کی ایسی مضبوط قیادت کیوں نہیں؟ اس کا سبب عوام ہے یا خواص؟ اسی طرح سے سروان علی کی طرف سے سوال تھا کہ پاکستان میں جو شیعہ تنظیمیں موجود ہیں ایک دوسرے کے خلاف زیادہ کام کر رہی ہیں، بلکہ ان کو بنیادی طور پہ تو مل کے کام کرنا چاہیے تھا مگر ایسا ہے نہیں، بولتی ہیں، لیکن ہمارے جو خواص ہیں اس سلسلے میں اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی کہ یہ جو اختلاف ہے یا جو ڈویژن ہے اس کو ختم کیا جائے؟ تو یہ تینوں سوال بنیادی طور پہ شیعت کے ساتھ ان کی قیادت اور مدارات کے حوالے سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قیادت کے اس معاملے میں جو بنیادی تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے جوابات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر قیادتیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک قیادت وہ ہے جو معصوم قیادت ہے، نبی کی قیادت، امام کی، یہ معصوم قیادتیں ہیں، ان کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے ضمانت ہے کہ یہ افراد راہ راست پہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منتخب کرتا ہے ضمانت بھی وہی دے گا کہ یہ قیادت راہ راست پہ رہے گی۔ اب ایک تو یہ معصوم قیادتیں ہیں، ایک قیادتیں وہ ہیں جو غیر معصوم ہیں۔ اب غیر معصوم قیادت کی جو انتخاب کرنے والے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیادت پر نظر رکھیں اور یہ دیکھیں قیادت صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. یہ ضمانت اسی نے دینی ہے کہ جس نے قیادت کا انتخاب کیا ہے, کیونکہ جو انتخاب کرتا ہے قیادت کے رائے راست پہ ہونے, کام کرنے نہ کرنے کی ضمانت بھی وہی دیتا ہے. ہمارے ہاں تصور اس طرح کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غیر معصوم قیادت بھی جیسے کہ معصوم کی طرح ہوتی ہے, ایک دفعہ ہم نے انتخاب کر دیا اب اس کی ضمانت خدا کی طرف سے ہے کہ وہ صحیح طور پہ کام کرتا رہے گا. دوسری یہ ہے کہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے, وہ یہ ہے کہ تنقید کو دشمنی سمجھا جاتا ہے, جبکہ تنقید نہ صرف دشمنی نہیں ہوتی بلکہ اہم ترین دوستی کا ذریعہ تنقید ہوتا ہے. یعنی عیب بیان کرنا تاکہ وہ عیب ٹھیک ہوں, بہتر ہوں, وہ عیب نکل جائیں. معاشرے میں ہمارے ہاں چاہے وہ ہماری قیادتیں ہوں یا دوسری تنظیمیں ہوں, وہ اپنے اندر یہ اس طرح کی ثقافت نہیں رکھتی کہ تنقید کی دعوت دیں اور پھر تنقید کو خوش آمدید کہیں اور اس کو ذریعہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا جو نقطہ ہمارے تصور میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنی قیادتیں ہیں وہ بنیادی طور پہ تو خود بھی ذمہ دار ہیں کہ ہر سال اپنی کارکردگی پیش کریں اپنے تنظیم کے افراد کے سامنے, اپنی ملت کے افراد کے سامنے, اور ملت کو دعوت دیں, خوش آمدید کہیں تنقید کو اور اس کو ذریعہ بنائیں بہتر اپنی کارکردگی کرنے کے لیے. ہمارے ہاں چونکہ یہ پورا نظام موجود نہیں ہے, یہ ثقافت موجود نہیں ہے, قیادت کے سلسلے میں یہ ہمارا تصور موجود نہیں ہے, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور جب تک یہ تصور ہمارا بہتر نہیں ہوگا تب تک شاید بہتری نہ آئے. اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ جی اس کا جرم کس پر ہے, قیادت پر یا مثلا عوام پر؟ تو کسی ایک کی طرف جو ہے وہ جرم کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. ہمارے ہاں بزرگ عالم دین مولانا غلام مہدی نجفی آل اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ کچھ کمی اور عیب جو ہے وہ لوہے میں ہے اور کچھ جو ہے لوہار میں ہے. تو ہر طرف کمی ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں طرف کی کمی جو ہے وہ ختم ہو, جو عوام ہیں وہ بھی قیادت پر تنقید کو دشمنی نہ سمجھیں, خود بھی تنقید کریں, دوسروں کو بھی دعوت دیں. اور اسی طرح سے قیادت کی بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت دے تنقید کی. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو معصوم قیادتیں ہیں مثلا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, وہ بھی جب ظاہری حکومت میں آتے ہیں تو دعوت دیتے ہیں. آپ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں ایک جملہ ہے, فلا تکفو عن مقالۃ بحق, خبردار میرے سامنے کبھی حق بات کہنے سے پریشان نہ ہونا کہ حق بات کہوں گا تو پھر پتہ نہیں آگے سے کیا ہوگا. تو امیر المومنین جب دعوت دیتے ہیں کہ تنقید کریں, حق بات کہیں, عدالت کا جملہ کہیں, تو باقی ہمارے لیے بھی یہ سیرت کا نمونہ ہونا چاہیے. اس لیے کمی کوتاہی دونوں طرف ہے, دونوں طرف کمی کوتاہی ٹھیک ہونی چاہیے, بہتر ہونی چاہیے, ماحول ہم بہتر بنائیں اور اپنی قیادت کا جو تصور ہے اس کو درست کریں کہ غیر معصوم قیادت جب انتخاب ہوتی ہے تو جس ادارے سے انتخاب ہوتی ہے وہ ضامن ہے کہ قیادت کو دیکھتا رہے, اس کی نگرانی کرتا رہے تاکہ قیادت صحیح کام کرے. ہم دیکھتے ہیں ایران میں انقلاب آیا, اس کے بعد وہاں پہ ولی فقیہ ہے, لیکن ولی فقیہ کی نگرانی کرنے کے لیے مجلس خبرگان ہے. مجلس خبرگان باقاعدہ سال میں کئی دفعہ اجلاس کرتی ہے, اہم مواقع پر خصوصی اجلاس کرتی ہے, کارکردگی ولی فقیہ کی دیکھتی ہے اور اس کی رپورٹ بناتی ہے اور پورا اپنا کام کرتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں بھی اس ٹرینڈ کو، اس ثقافت کو جب تک ہم نہیں لائیں گے تب تک جو ہے وہ ہماری جو بہتری ہے وہ نہیں ہوگی. اس لیے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ اہل بیت کی، امیر المومنین کی پیروی کریں. اسی طرح سے امام خمینی اور رہبر معظم کی جو طریقہ کار ہے اس کو ہم بھی اپنائیں تاکہ ہمارے ہاں بھی بہتری ہو.
جی کیوں نا، اس میں ایک اور جو ذیل میں ایک موضوع جو اس کی طرف تھوڑا سا روشنی ڈالی گیا، جو سوال بھی کیا گیا کہ اسی اسنا میں جو تنظیمیں ہیں اگر ان میں کوئی اختلافات ہیں اس کے حل کے لیے جو ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے خواص کو، وہ اس طرح سے کوئی نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا؟
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تنظیموں کی زیادتی کوئی برا کام نہیں ہے. تنظیمیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا جب شہید حسینی کا دور تھا تو اس دور میں اصغریہ آرگنائزیشن بھی تھی، اصغریہ اسٹوڈنٹس بھی تھی، امامیہ آرگنائزیشن بھی تھی، امامیہ اسٹوڈنٹس بھی تھی، اور مقامی انجمنیں بھی تھیں، اور یہاں پہ سندھ میں جو ہے سندھ شیعہ آرگنائزیشن بھی تھی، سارے یہ تھے. لیکن چونکہ شہید کی جو قیادت تھی وہ ایک چھتری کی طرح تھی، سب کے اوپر ایک صاحبان کی طرح تھی، انہوں نے سب کو اپنا خیال کیا، اپنے ساتھ رکھا، تنظیمی طور پہ اپنے ساتھ رکھا، اپنے تنظیم کے اندر جو ہے اداروں میں باقی تنظیموں کو نمائندگی دی، اپنے ساتھ رکھا. تو اگر قیادت اس طرح سے کام کرے تو تنظیمیں ایک سے زیادہ ہونا یا کئی ہونا کوئی برا کام نہیں ہے. برا تب بن جاتا ہے جب یہ تنظیمیں کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہیں. ایک دوسرے کے خلاف جتنی تنظیمیں کام کرتی ہیں یہ پھر تنظیموں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور خواص کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو روکیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کام نہ کریں. جو ان کا نصب العین ہے، جو اغراض و مقاصد ہیں، جو آئین ہے، اس کے مطابق اپنی کارکردگی انجام دیں.
اگر اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ تر آزاداری کے ساتھ منسوب ہے، تو جن دوستان نے یہ سوال کیے ہیں اس میں ہمارے برادر ہیں قادر بخش کوسو صاحب، یہ دادو سے انہوں نے سوال کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے برادر حدار علی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، اور یہ دونوں سوالات جو ہیں وہ آزاداری سے ہی ہیں. اس کا اگر تھوڑا سا ہم خلاصہ اگر عرض کریں سوال کی صورت میں، تو برادران سوال یہ کرتے ہیں کہ عمومی طور پر آزاداری امام حسین یزیدیت کے خلاف ایک مضبوط تحریک ہے، لیکن پاکستان میں آزاداری ایک رسم و رواج کے طور پر منعقد ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ، اسی طرح سے نظر آتا ہے. اور ممبر حسینی سے جو حقیقی مقاصد امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو پیش ہونے چاہیے وہ اس طرح سے پیش نہیں ہو رہے. ان حالات میں علماء، بانیان اور آزادار جو بھی شامل ہیں، ان کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ آزاداری کا جو حقیقی پیغام ہے اور جو مقصد ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے؟
جی، آزاداری کے حوالے سے سب سے پہلے ایک چیز اہم ترین جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آزاداری مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہیں. مقاصد آزاداری کی کیا ہیں؟ آزاداری کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی مصیبت پر اپنے غم کا اظہار. نمبر دو، خود کربلا کے واقعات بیان کرنا. نمبر تین، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد دین کا دفاع تھا اس لیے دین کو بیان کرنا یہ بھی آزاداری کا مقصد ہے. تو تین مقاصد ہیں آزاداری کے، ایک اپنے غم کا اظہار، نمبر دو کربلا کا بیان، نمبر تین دین کا پیغام. اب ان کے لیے ذرائع استعمال کرنا ہر جو بھی دور ہو، جو بھی حالات ہوں، جو بھی جدید ذرائع ہیں مؤثر ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جائز ہوں، وہ استعمال ہونے چاہیے. ذرائع اور مقاصد اگر ان کو ہم جدا جدا رکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہم نے ان کو جدا جدا نہیں رکھا. ہمارے ہاں مقاصد تو زیادہ گم ہو گئے ہیں، ذرائع مقصد بن گئے ہیں. مثلا مجلس ذریعہ ہے، علم ذریعہ ہے، تعزیہ ذریعہ ہے، نوحہ ذریعہ ہے، یہ ساری چیزیں جتنا اظہار ہیں یہ سب شعار جتنے ہیں، ہم دینی شعار اور آزاداری کے شعار ان کو کہتے ہیں، یہ سب ذرائع ہیں. ان ذرائع کے وسیلے سے ہم نے کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو پھر ذرائع کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ذرائع مطلوب نہیں ہیں، اصل جو مطلوب ہے وہ مقصد ہے. اور ذرائع کے حوالے سے اور اس مقاصد کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ مقاصد نہیں بدلتے، ذرائع بدلتے رہتے ہیں حالات کے تحت اور سماج کے تحت اور زمانے کے تحت ذرائع بدلتے رہتے ہیں. مثلاً جو ہے وہ اہل بیت کے دور میں صرف شاعری کے حوالے سے مجلس ہوتی تھی، نثر کی کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی. ہمارے دور میں نثر میں مجلس ہوتی ہے، شاعری کی مجلس بہت کم ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ ذریعہ ہے، اصل کیا ہے؟ اصل تو مقصد ہے، غم کا اظہار، کربلا کا بیان اور دین کا بیان. اگر یہ ہم ذرائع کے ذریعے سے مقاصد حاصل کر رہے ہیں تو یہ ذرائع بھی اچھے ہیں، لیکن اگر ذرائع وقت کے حوالے سے پرانے ہو گئے ہیں، بے اثر ہو گئے ہیں، اب وہ نتیجہ نہیں دے رہے، تو ان کی جگہ پہ نئے ذرائع آنے چاہیے، بہتر ذرائع آنے چاہیے جو مقصد کو حاصل کریں. اس لیے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے اندر یہ مقصد اور ذریعہ، اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نچلی لیول تک، ہر عزادار تک یہ بات سمجھا سکیں کہ عزاداری اصل مقاصد ہے، باقی ذرائع ہیں، مطلوب ذرائع نہیں ہیں بلکہ مقاصد ہیں، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس جتنی، چونکہ جیسے کہا گیا کہ رسم و رواج بن گئے ہیں، رسم و رواج کیا ہیں؟ ذرائع مقصد بن گئے ہیں، ذرائع کو ہی مقصد سمجھا جا رہا ہے. مجلس ہونی چاہیے بس ہو گئی، نوحہ ہونا چاہیے بس ہو گیا، ماتم ہونا چاہیے بس ہو گیا، لیکن کیوں آخر؟ وہ چونکہ مقصد گم ہے اس لیے یہ جو ذرائع ہیں یہ بے اثر جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بے روح رسم بن جاتے ہیں، وہ کوئی نتیجہ نہیں دیتے. اس لیے جو ہمارے خطیب ہیں، جو ہمارے ذاکری نظام ہیں، جو ہمارے نوحہ خان ہیں، منقبت خان ہیں، جو بھی ان سے وابستہ ہیں، بانیان ہیں، ان سب کو یہ فکر جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں مقاصد عزیز ہیں، ذرائع عزیز نہیں ہیں. مقاصد مطلوب ہیں، ذرائع مطلوب نہیں ہیں. مقاصد نہیں بدلیں گے، ذرائع بدل جائیں گے، وہ بدلتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے آزاداری کا رنگ و روپ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. پرانے دور میں جو ہے وہ کچھ طریقے تھے جو رائج تھے، آج وہ طریقے نہیں ہیں. تو یہ ذرائع بدلتے رہتے ہیں، مقاصد نہیں بدلتے. یہ تصور ہم نے قوم کو دینا ہے. اگر یہ ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری جو ہے وہ کافی معاملات جو ہے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک اور جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، خاص طور پہ پاکستان برے صغیر میں، اس کی قسمت جو وابستہ ہے وہ ممبر سے وابستہ ہے. قوم ممبر کی بات سنتی ہے، محراب کی اور کسی اور کی کم سنتی ہے، زیادہ تر وہ ممبر کے سامنے ہی بیٹھتی ہے. اس لیے اس ممبر پہ آنے والے کی تربیت ہونی چاہیے. اس لیے اگر ہم پاکستان میں کوئی ایسی اکیڈمی قائم کر سکیں جو بزرگان ہیں وہ اس طرف توجہ کریں کہ خطباء کے لیے ایک اکیڈمی اگر کوئی قائم ہو، کوئی ادارہ قائم ہو جہاں پہ ان کی باقاعدہ تربیت ہو، اور وہاں سے تربیت یافتہ افراد پھر جو ہے وہ ممبر پہ آئیں، تو کافی حد تک ہمارا جو ہے وہ اصلاح کا کام جو ہے ہو جائے گا. ایک اور جو فوری طور پہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم مجالس میں، مجلس کے بعد یا مجلس کے اندر 10 منٹ اگر سوال و جواب کے رکھیں، وہ ایک تو ذمہ دار ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے سوالات کا سامنا کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مطالعہ کرے گا، بغیر مطالعے کے نہیں آئے گا، تیسرا یہ ہے کہ جو نہیں جانتا دین اور مذہب کو وہ خامخواہ ممبر پہ نہیں آ کے بیٹھے گا۔ کافی حد تک اصلاح ہو جائے گی اگر ہم سارے مل کے بانی اور مل کے اس مجلس کے اندر جو ہے وہ 10 منٹ سوال کے رکھیں۔ آخری چیز جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ عموماً سننے والے یہ کہتے ہیں کہ جی، سامعین یہ کہتے ہیں کہ جی بانی نے خطیب کو بلایا تھا، ہم کیا کریں، یا خطیب اب جیسا آ گیا جو پڑ گیا ہم کیا کریں، جبکہ بات میرے خیال میں الٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بانی بھی اسی کو دعوت دیتا ہے کہ جس کو سننے کے لیے لوگ آئیں، اگر کسی کو سننے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے تو بانی اس کو دعوت نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اگر خطیب کی بات ہے تو خطیب بھی وہی کچھ پڑھتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے پسند کرتے ہیں، وہ ایسی چیز نہیں پڑھتا کہ جو سامنے والے ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے سامعین سب سے زیادہ اہم ہے، اگر سامعین اپنا کردار ادا کریں اور اپنی حیثیت سمجھیں کہ ان کی مرکزی حیثیت ہے، بانی کی حیثیت ثانوی ہے، خطیب کی بھی ثانوی ہے، بنیادی حیثیت جو ہے وہ سننے والے سامعین کی ہے، کافی حد تک جو ہے اپنا کردار
اور برادر صداقت علی ہیں اور انہیں کے ساتھ ایک ہمارے اور دوست ہیں عباس رضا جانی، ان کی طرف سے یہ سوال ہے، یہ زیادہ تر تنظیم سے وابستہ ہیں۔ اس میں جو سوال کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ اصغریہ علم عمل تحریک پاکستان ابھی تک سندھ کے اندر ایک انقلابی جذبہ پیدا کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس کا سبب کیا ہے؟ اور ساتھ ہی کہ اصغریہ دوسری جو ہم خیال اسلامی دینی مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے سیاسی بنیادوں پہ کام کرنے میں ابھی تک کیوں تیار نہیں؟ اور تیسرا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پہ تو عزاداری کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، مگر اس میں خاص طور پر بلڈ ڈونیشن کیمپس کے حوالے سے ہے کہ ان کا انعقاد تنظیم کر رہی ہے، مگر اس کا جو تاثر یعنی عوامی سطح پہ جو مل رہا ہے کہ اصغریہ علم عمل تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پہ کم از زنی کو غلط سمجھتی ہے یا اس کی مخالف ہے، اس لیے یہ سارا بلڈ ڈونیشن کیمپس کا سلسلہ چلایا گیا۔ تو بنیادی طور پر ایک تو یہ تھا کہ اصغریہ کے جو اہداف ہیں انقلابی حوالے سے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، دوسرا کہ سیاسی طور پر تیار نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ اس کا ہدف تماز علی کی مخالفت میں ہے۔
اس میں پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصغریہ مقصد کے حوالے سے تو ایک انقلابی تنظیم ہے، معاشرے کو بدلنا چاہتی ہے، معاشرے کو بدلنا ہی انقلاب ہوتا ہے، لیکن ذریعے کے حوالے سے کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی، انقلابی تنظیم نہیں ہے، وہ ایک اصلاحی تنظیم ہے، اس کا طریقہ کار اصلاحی ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ امپروومنٹ لانا ہے۔ ہم نے جب کام شروع کیا تھا 80s کے شروع میں تربیت کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہے وہ سندھ میں تشیع بالکل پیچھے تھی، تعلیمی طور پہ بالکل پیچھے تھی، اور کرداری حوالے سے بالکل پیچھے تھی۔ ہم نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی اور بہتر جو ہے اس وقت صورت حال وہ پرانی نہیں ہے کہ جو 50 سال پہلے جو ہے وہ تھی۔ جہاں تک اس کے طریقہ کار ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے اس اصلاح کے حوالے سے کہ ہم ایک بہتر پروگرام متعارف کراتے ہیں جو کہ ملت کے اندر، مذہب کے اندر، قوم کے اندر بہتری لائے گا، اس کو ہم کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر جو ہے قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ کریں، اور پیچھے سے جو ہے ایک طرح سے پریشر گروپ بناتے ہیں کہ جی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ جب وہ کام جو ہے وہ ہونے لگتا ہے تو ہم پھر اس کو چھوڑ کے پھر اگلا ایک اور کام جو ہے لے لیتے ہیں تاکہ ایک قدم اور آگے ہو۔ مثلا شروع میں ہم نے یہ کام کیا کہ یہ مساجد بنانا، جماعت قائم کرنا، اور مساجد کی آبادی اور نماز کی طرف توجہ. یہ ہم نے کام شروع کیا اور پھر قوم کو بھی کہا کہ آپ بھی کریں. ہم نے کر کے دکھایا. جب قوم کے اندر یہ ایک رائج ہو گیا تو ہم نے اس کو چھوڑ کے اگلا جو ہے وہ قدم اٹھایا. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک اچھا پروگرام متعارف کراتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں, قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی کرے. جب قوم کرنے لگتی ہے تو پیچھے سے ہم پریشر بھی ڈالتے ہیں کہ جی کرو کرو کرو, اور جب قوم میں یہ رائج ہو جاتا ہے تو ہم پھر ایک اور اگلا جو ہے وہ قدم. یہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ ہے. جہاں تک دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ہے تو ہم ہمیشہ جو قیادتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے رہے ہیں, چاہے وہ اس وقت جو ہے وہ شیعہ علماء کونسل ہو یا ایم ڈبلیو میں. جب بھی ان کے پروگرام ہوئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رہے ہیں, ہم نے کوئی جدائی نہیں رکھی. لیکن ہم نے اپنا ایک اسپیشل جو تخصصی کام ہے وہ اپنے لیے مخصوص کیا ہوا ہے, وہ ہے تعلیم و تربیت. ہم خود اور کوئی کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ قوم اور ملت جو ہے میدان میں آئے, علماء بزرگان جتنے ہیں وہ میدان میں آئیں, اور میدان میں ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے لیے ہم نے ایک مخصوص کیا ہوا ہے کام جو کہ تعلیم و تربیت کا ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ کام کیا ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے دیکھیں تو دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, خاص طور پر رہبر کے اس فتویٰ کے بعد, یہ فتویٰ آخر کیوں آیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایران کے انقلاب کے بعد, اسلامی انقلاب کے بعد, ساری دنیا کی نظریں ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک شیعہ پر ہیں. اس کی ہر چیز جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے, چاہے اس کا عزاداری میں گھومنا ہے, پھرنا ہے, چلنا ہے, ماتم کرنے کا انداز ہے, ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. کچھ چیزیں ہیں جو دنیا کی نظر میں بری ہیں, اچھی نہیں ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ فقہی لحاظ سے جائز ہوں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عزاداری جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو عزاداری ہے جو عزاداری کی, ایک حصہ عزاداری کا چار دیواری سے باہر ہے. یہ باہر والا حصہ کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے ہے؟ نہیں, اپنے لیے تو ہم نے چار دیواری کے اندر جتنی چیزیں تھیں وہ کر دی ہیں. چار دیواری سے باہر ہم کیوں نکلے ہیں؟ چار دیواری سے باہر ہم نکلے اس لیے ہیں کہ جو چل کے نہیں آتے ان تک بھی کربلا کا پیغام پہنچائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چار دیواری سے باہر کی عزاداری ہے اس کے مخاطب دوسرے ہیں, جو چل کے نہیں آئے, جو آ کے نہیں سنتے, جو ہم تک نہیں پہنچتے. اس لیے ہم نے جو سامنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم نکلے ہی ان کے لیے ہیں, ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ہیں. اس لیے رہبر معظم نے بہت اچھے طریقے سے جن کے جو ہے وہ ذرائع اور خبریں جو ہے وہ ساری دنیا کی خبریں وہ رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ساری دنیا اس چیز کو تشیع کے خلاف استعمال کر رہی ہے. اس لیے اس خون نکالنے کے حوالے سے رہبر نے تین چیزیں کہیں. ایک یہ ہے سب سے پہلے کہ رہبر نے کہا کہ جی یہ خون نکالنا جو ہے وہ عزاداری نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری یعنی غم کا اظہار ہر وہ چیز ہے کہ جو غم کے اظہار کے طور پہ رائج ہو جس معاشرے میں. اب کسی دنیا کے معاشرے میں یہ رائج نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہو, اور کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہو, کسی کے والد کا انتقال ہوا ہو, اور اس نے جو ہے وہ کوئی چھری اٹھا کے اپنے آپ کو خون نکالا ہو. یہ خون نکالنا یہ اظہار غم کا کوئی رائج طریقہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے, اس لیے اس کا عزاداری سے تعلق نہیں ہے. نمبر دو, چونکہ یہ چیز جو ہے وہ عزاداری کا حصہ نہیں ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ نہیں ہے. شرعی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بنیادی حکم رکھتے ہیں، اولی حکم رکھتی ہیں. مثلا ویسے بھی خون نکالنا، آپ نے پن لگائی، ہاتھ سے خون نکالا، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے. ہاں اس حد تک نہ ہو کہ عضو جو ہے وہ بے حس ہو جائے، یا مثلا جان کا خطرہ ہو، پھر اور ورنہ خون نکالنا، آپ نے پن لگائی، خون نکالا، جائز ہے. اسی طرح سے ماتم میں بھی اگر خون نکالتے ہیں تو ابتدائی طور پہ، بنیادی طور پہ، ذاتی طور پہ جائز ہے. یہ جائز کام کبھی کبھی ٹکراتا ہے، جب ٹکراتا ہے کسی واجب سے تو پھر واجب کو ترجیح دینی پڑتی ہے اور مستحب یا جائز کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں دوں گا کہ مثلا جو ہے نماز شب و تہجد کی نماز انتہائی مطلوب ہے، انتہائی تشیع کی نیک نامی سے، اس لیے یہ حرام ہے. تیسری چیز جو رہبر معظم نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں، بلکہ اکثر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نے یہ حکم دیا ہے کہ خون نکالو، جبکہ دین نے حکم نہیں دیا. یہ ہم اپنے محبت کے اظہار کے طور پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. دین نے کہیں نہیں کہا کہ جی آپ خون نکالیں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اس لیے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین نے حکم دیا ہے، اور چونکہ دین نے حکم نہیں دیا اس لیے یہ پھر بدعت ہو جائے گا. بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ جو دین کا حصہ نہ ہو، آپ اس کو دین قرار دیں، وہ بدعت ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبت کے اظہار کے طور پہ کر رہا ہوں تو وہ بدعت نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ ٹکراتا ہے تشیع کی اس سے، نیک نامی سے، اس لیے جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. اب اس میں رہبر معظم کی یہ فتویٰ ہے، اور دوسرے جو مراجع ہیں ان کی اختلافی بھی ہے. اس لیے ہم نے کسی کو عملی طور پہ روکا نہیں ہے، نہ ہم روکتے ہیں، نہ ہم کہیں جا کے مثلا جو ہے وہ چوک پہ کھڑے ہو کے وہ کسی کو روکتے ہیں کہ جی نہ کرو. ہم صرف جو ہے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم صرف جو ہے لوگوں تک یہ شعور پہنچا رہے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں، دنیا میں اس طرح جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ رہبر معظم کی فتویٰ سے پہلے میں اپنی جو ہے وہ تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گیا تھا کوئی 86 میں فرانس سول ایویشن کی طرف سے تربیت کے حوالے سے، تو اتفاق سے محرم جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد آ گیا تھا. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ایک کوئی رسالہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں جو ہے اخبار جہاں یا اس طرح کا وہ ہوتا ہے رسالہ، اس کے فرنٹ پیج پہ تصویر تھی لبنان کے ماتم کرنے والے عزاداروں کی، جو کہ سفید کفن پہن کے اور جو ہے وہ خون نکالتے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ یہ شاید جو ہے وہ تعارف کے طور پہ ہوگی کہ جی تشیع جو ہے ان میں یہ رسمیں رائج ہیں. لیکن جب معلوم کیا اپنے جو ہے انسٹرکٹر سے کہ جی کیا لکھا ہے، چونکہ وہ فرینچ میں تھا مجھے تو نہیں پتہ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک قوم ہے جو ایک خون خوار قوم ہے اور اپنے آپ کو نہیں بخشتی، اس لیے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہو. تو جب دنیا میں کسی ہمارے جائز کام کو اس طرح سے پیش کیا جائے تو پھر جائز کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں نے تو اس دور سے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے بیان کرنا شروع کیا تھا. تو یہ، لیکن ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں، ہاتھ سے نہیں روکتے کہ جی آپ نہ کریں، چونکہ باقی بزرگان بھی ہیں، مراجع ہیں، کچھ کے پاس جو ہے ابھی تک جائز بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم روکتے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ہم یہ شعور پہنچا رہے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے اس کام کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں. اس لیے ہم نے یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ اسی حوالے سے ہم نے کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نکالتے ہیں، تو اب نکال کے یہ لازمی تو نہیں ہے نا کہ زمین پہ گرائیں، نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو محفوظ کریں، ताकि किसी तक पहुँचे। जब किसी तक पहुँचेगा तो ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में निकाला हुआ है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो असर करेगा। तो इसको फिर ये भी कहते हैं कि जी ये ब्लड डोनेशन फिर आप जो है आशूर के दिन क्यों करते हैं, मुहर्रम में क्यों करते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं करते। तो चूंकि हम इसको भी न्याज समझते हैं, जैसे आशूर के दिन जो है कुछ लोग जो है वो आज़ादारी करते हैं, कुछ लोग न्याज भी करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, सबील भी होती है। अब ये पानी पिलाना और मसलन जो है वो खाना खिलाना ये कोई आज़ादारी तो नहीं है, ये एक खिदमत है। इसी तरह से ये जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक निकाला हुआ खून किसी को पहुंचाना, ये भी एक तरह से हम इसको न्याज समझते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आशूर के दिन होना चाहिए, चाहे दुनिया को मालूम हो कि ये जो तशय्यु है ये इस तरह की एक मुआशरे की खिदमत करने वाली कौम है कि अपना खून भी पूरी दुनिया को जो है डोनेट करती है। इसमें तशय्यु की भलाई है, इसी हवाले से हम ये सारी चीज़ें जो है करते हैं।
माशाल्लाह साहब, बहुत बेहतर अंदाज से आपने इसकी तौज़ीह पेश की। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ सवालात हमें जो दूसरे दोस्तों की तरफ से आए हैं उसमें ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो है वो तकलीद के हवाले से है। एक हमारे ब्रादर हैं, ब्रादर जवार हुसैन, इन्होंने सवाल किया है कि तकलीद क्यों ज़रूरी है जबकि हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद है तो हम उसका मुताला करके भी अपना अमल कर सकते हैं।
जी
थोड़ा
देखें, पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जी दीन इस्लाम पर अमल करना आसान है। उसका सबब ये है कि दीन इस्लाम इंसान की फितरत के मुताबिक है और अकली दलील के मुताबिक, इसलिए ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होता, दीन इस्लाम पे अमल करना आसान है। इसी तरह से क़ुरान और अहादीस में से नसीहत हासिल करना आसान है, लेकिन क़ुरान और हदीस से अहकाम हासिल करना ये एक तख़स्सुस है, ये एक जो है स्पेशलाइजेशन है, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। मसलन जो आदमी ये कहता है कि जी आसान है उसके लिए कुरान मजीद की ये आयत पढ़ें, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब कुरान ने ये तो नहीं कहा कि नमाज फ़र्ज है वाजिब है, तो आपने कैसे समझ लिया कि फ़र्ज है वाजिब है? अब बहुत सारे इल्मी मराहिल तय करने पड़ेंगे जब इस अकीमुस्सलात से आप ये हुक्म निकालेंगे कि नमाज फ़र्ज है, वरना जो है आपको जब तक वो इल्मी मराहिल तय नहीं करेंगे तब तक जो है आप कैसे नतीजे निकाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले अकीमुस्सलात, ये जो ज़ाहरी माना है ये ज़ाहरी माना हमारे लिए हुज्जत है कि नहीं है? हो सकता है इसकी बातिनी माना कुछ और हो। ये ज़ाहरी माना हुज्जत है कि नहीं है? है तो दलील क्या है उसके पास? पहले ये जो है वो तय करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, अब मुस्तहब का भी हुक्म होता है, फ़र्ज़ का भी हुक्म होता है, तो ये मुस्तहब है कि फ़र्ज़ है? ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। कुरान मजीद की जो ज़बान है वो फ़िक़ही ज़बान नहीं है कि हलाल और हराम करार दे, फ़र्ज़ और वाजिब करार दे, उसकी ज़बान जो है वो हिदायत की ज़बान है। अब हिदायत की ज़बान में से वो कानून की ज़बान समझना ये महारत चाहता है, ये आसान नहीं है। इसी तरह से इससे ज़्यादा मुश्किल है अहादीस में से अहकामात लेना। उसका सबब यह है कि कुरान मजीद के हवाले से हमारा ईमान है कि उसका हर लफ्ज़ जो है खुदा की तरफ से है, इसमें कोई भी ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़, ऐसी आयत नहीं है जो किसी और की तरफ से हो। लेकिन अहादीस के लिए हमें क्या पता कि हदीस पहले नंबर पर दुरुस्त है कि नहीं है, ये सही हदीस है या गलत है। और फिर जो है हदीस दुरुस्त है, लेकिन कभी जो है ये भी होता है कि ये जो रावी है ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन मासूम ने जो फरमाया उससे रावी ने जो समझा उसी को बयान कर दिया, अब उसने गलत समझ लिया, मासूम ने कुछ और कहना चाहा था, इसने कुछ और समझा और उसी को बयान कर दिया। कभी ये होता है کہ روایات کے جو راوی ہیں وہ الفاظ یاد رکھتا ہے، کبھی یہ کہ الفاظ یاد نہیں رکھتا، وہ مفہوم جو ہے اس کو یاد ہے، اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ جو بالمعنی ہے اس میں سے احکامات کیسے نکلتے ہیں۔ کوئی ہمارے ہاں عام آدمی نہیں ملے گا کہ جس نے نماز شروع کی ہو تو قرآن مجید اور حدیث کی کتاب سامنے رکھی اور اس میں سے نماز سیکھ کے جو ہے وہ نماز اس نے پڑھی ہو، نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ بڑوں سے، پڑوسی، پڑوس میں جو عالم دین ہے اس سے یا پیش نماز سے نماز سیکھی اور پڑھنا شروع کر دیا، یہی تقلید ہے۔ تقلید کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، وہ بھی تقلید کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں مانتے۔ زبان سے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تقلید کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو جا کے عالم بنے، محقق بنے، وہ بھی بنتا ہے مثلا 40 سال کی عمر کے بعد، 50 سال کی عمر کے بعد، 60 سال کی عمر، وہ 60 سال تک کیا کرتا رہا، 40 سال تک کیا کرتا رہا، وہ تقلید کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے محقق جو ہیں ان کی جو تحقیق ہے اس کے نتیجے پہ عمل کرتا رہا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا ہمارے ہاں آدمی نہیں ملے گا جو تقلید نہ کرتا ہو، یا زندگی کے کسی مرحلے میں اس نے تقلید نہ کی ہو۔ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں سمجھنے کی، ایک یہ کہ دین پہ عمل کرنا تو آسان ہے لیکن دین کا ماہر بننا مشکل ہے۔ قرآن مجید سے اور احادیث سے نصیحت حاصل کرنا تو آسان ہے کہ جی تقوی اختیار کرو، سچ بولو، مثلا اس طرح سے، لیکن سچ کہاں پہ بولنا چاہیے، کہاں پہ نہیں بولنا چاہیے، یہ احکامات نکالنا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اسپیشلائزیشن چاہیے اور تحقیق چاہیے اور ایک زندگی چاہیے۔ اس لیے یا محقق بنے یا محقق کی تحقیق پہ عمل کریں، تیسرا کوئی راستہ انسان کے پاس نہیں ہے۔
جزاک اللہ۔ اگلا جو سوال ہے ہمارے دوست نے جو کیا ہے، وہی زبار حسین ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت جو تشیع کا جو تعارف ہے جو پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں بالخصوص، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ صحیح انداز میں پیش ہو رہا ہے یا جو پیش ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے؟
جی، بنیادی طور پہ دیکھیں، تشیع جو ہے ہمارے پاس جو تصور ہے، چونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ برے صغیر، پتہ نہیں اس میں کتنے ادیان ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، بدھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پتہ نہیں کتنے ادیان ہیں، اور پھر ادیان کے اندر پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ تو ہمارا ہمیشہ جو ہے وہ آپس میں یہ جنگ چلتی رہتی ہے، یہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے، تو ہم جو ہے اس فرقے واریت میں پھنس گئے۔ اب تشیع کیا ہے؟ تشیع آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو نظریہ ہے یا تصور ہے وہ یہ کہ جی بہت سارے دنیا میں ادیان ہیں، ان میں سے ایک اسلام ہے۔ اب مثلا آپ جو ہے آبادی دنیا کی لیں تو اگر 6 آدمی ہیں تو 5 غیر مسلم ہیں، 1 مسلمان ہے۔ اب سارے غیر مسلموں کو آپ نے نکال دیا، مسلمانوں کو رکھا، پھر مسلمان اور اسلام میں پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، ان میں سے ایک شیعت ہے۔ اب یہ چھوٹا سا جو ہے دائرہ بن گیا، یہ چھوٹا سا دائرہ جو ہے تشیع نہیں، تشیع انسانیت ہے۔ جب تشیع کو انسانیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اہل بیت نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا اظہار نہیں ہو رہا، اس کا اظہار اس وقت جو ہے دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ، عظیم ترین پیمانے پہ، 40 کے موقع پہ کربلا میں ہو رہا ہے۔ یہ تشیع کا وہ وسیع القلبی ہے، یہ تشیع کا وہ وسیع ایک جو ہے وہ تصور ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ امام حسین کے اس زیارت کے لیے ہر دین سے آتے ہیں، ہر مذہب سے آتے ہیں، ہر ملک سے آتے ہیں، ہر قوم سے آتے ہیں، ہر ملت سے آتے ہیں، اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ عراقی قوم ہے وہ سب کی برابر خدمت کرتی ہے، سب کو برابر عزت دیتی ہے، سب کو برابر کوئی امتیاز نہیں رکھتی۔ یہ جو سب کے سامنے ہے یہ تشیع کا وہ چہرہ ہے کہ جو حقیقی چہرہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی سیرت دیکھیں گے تو ہمیں یہی ملے گا، اس لیے کہ جو ہمارا نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو نہیں مانتے، اس لیے نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور جو امام ہے وہ بھی کائنات کا امام ہے۔ تو پھر جب نبی رحمت للعالمین ہو اور امام کائنات کا ہو تو ان کو ماننے والا شیعہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک دائرہ جو ہے، یہ تصور جو ہے اہل بیت کے مذہب کا نہیں ہے، یہ تشیع کا نہیں ہے۔ تشیع کا جو تعارف ہے وہ یہ ایک تعارف ہے کہ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کی طرف بلانے کا ایک مذہب ہے، اور تمام انسانیت کی خدمت اور ان کی بھلائی تشیع اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اس تصور کو پیش ہونے کی ضرورت ہے۔
ماشاء اللہ، بہت اچھا، کیونکہ عربین جو ہے وہ اس وقت ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کہ واقعی مذہب تشیع جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں عربین میں نظر دیا ہے۔
بالکل،
سوالات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ایک سوال ہمارے برادر وقار حسین نے کیا ہے، یہ سوال انہوں نے بالخصوص ابھی جو عید غدیر کی مناسبت سے ہی سوال ہے۔ برادر پوچھتے ہیں کہ ہمیں عید غدیر جو ہے وہ کس انداز سے منانی چاہیے تاکہ ہم ولایت و امامت کا صحیح انداز سے پرچار کر سکیں یا پیغام دے لوگوں کو پہنچا سکیں۔
دیکھیں، عید غدیر کے حوالے سے دو چیزوں کو، دو نکات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ غدیر کیا ہے؟ سب سے پہلے غدیر یہ ہے کہ یہ ایک الہی قیادت کے تسلسل کا نام ہے، الہی قیادت کبھی ختم نہیں ہوگی، الہی قیادت یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ الہی قیادت کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے مدینہ سے بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے، تو آپ جا کے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک زیقار کا مقام تھا، وہاں پہ ٹھہرے تھے۔ وہاں پہ کافی گفتگو جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، ایک ابن عباس سے بھی جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ وہ گئے تو مولا اپنی جوتی کو ٹانک رہے تھے تو کہا کہ جی تھوڑی سی بات سن لیں، تو آپ نے کہا ابن عباس سے کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو ابن عباس نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ یہ مجھے عزیز ہے تمہاری حکومت سے، سوائے اس کے کہ اس حکومت کے ذریعے سے میں حق کو قائم کروں اور باطل کو مٹاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غدیری قیادت ہے اس کا کام جو ہے وہ عدالت کا قیام، ظلم کو مٹانا ہے۔ یہ تشیع کی ایک خصوصیت رہی ہے، ہمیشہ اپنے زندگی میں تشیع نے ظالم کے خلاف قیام کیا ہے، اس کو کبھی قبول نہیں کیا، چاہے بنی امیہ کا دور ہو بنی عباس کا دور ہو، ہمیشہ مطلب لوٹے ہیں، پٹے ہیں، کٹے ہیں، سارا کچھ قبول کیا ہے لیکن ظالم کو قبول نہیں کیا۔ یہ غدیر ہے۔ غدیر کا تصور عدل کے لیے قیام اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا، یہ دعوت جو ہے وہ ہمارے ہاں ملنی چاہیے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جی غدیر جو ہے وہ ایک ولایت کا اعلان ہے، اب جو ولی ہے وہ سب کا ایک ہے، تو جو سب کا ایک ہوتا ہے اسی کو باپ کہتے ہیں، جیسے بابا ملت کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو، اسی طرح سے اس دین کے جو بابا ہیں وہ رسول اکرم ہیں اور غدیر کے حوالے سے علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا بھی تھا، ایک حدیث اسی طرح الفاظ میں ہے کہ یا علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، امت کے باپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت پھر جو ہے وہ ایک باپ کی جو ہے وہ اولاد ہوگی، تو بھائی ہوں گے، جب بھائی ہوں گے تو وہ بھائیوں والا رابطہ و اخوت قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے غدیر کا دوسرا پیام جو ہے وہ اخوت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غدیر کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جی دو مومنین اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنائیں، اخوت قائم کریں، تو یہ اخوت ہے، یہ بھی غدیر کا نتیجہ ہے، یہ غدیر کا پیغام ہے۔ اگر ہم ان دو نکات کو سامنے رکھیں تو غدیر جو ہے کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ غدیر ظلم کے مقابلے میں ایک دیوار ہے، عدل کے قیام کے لیے ایک تحریک ہے، اور پھر جو ہے وہ آپس میں ایک برادری اور اخوت قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ غدیر اصل حقیقت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ
اگر سوالات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ آپ کی جو نشست ہے اس کا آخری سوال ہے، یہ سوال ہمارے برادر مہران علی جعفری صاحب نے کیا ہے، اور اس سوال میں بالخصوص انہوں نے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کچھ دشمن عناصر ہم انہیں کہیں یا پاکستان کے امن کے خلاف ہی ہیں، جو معصومین علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی کافی ویڈیوز یا آڈیوز وہ ریلیز ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا یعنی محرک ہو سکتا ہے اور اس کا سدِ باب کس طرح سے کیا جا سکتا
ہے؟ جی، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ تو جو بھی ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کردار اپنانا ہے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی کر رہا ہے وہ ضرور اپنے آپ کو کسی نہ کسی فرقے سے وابستگی دکھاتا ہے، اب وہ ہو یا نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ اپنی وابستگی دکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی وابستگی جو ہے وہ اہل حدیث سے دکھائے، ہو سکتا ہے وابستگی جو ہے وہ دیوبندی سے دکھائے یا بریلوی سے دکھائے یا کسی بھی مذہب سے دکھائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مذہب کے جو بزرگان ہیں ان کو کہیں کہ جی اس کے مقابلے میں اپنے موقف کو بیان کرو کہ واقعی یہ تمہارا موقف ہے، آپ کے مذہب کا، آپ کے مکتب کا موقف ہے کہ نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بیان کریں گے کہ یہ ان کا موقف نہیں ہے، اس لیے وہ اکیلا رہ جائے گا، اور جب اکیلا رہ جائے گا تو کسی طرح سے وہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے ان مسائل میں انہیں کی طرف رجوع کرنا ہے جن سے وابستہ وہ فرد اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، ہم نے ان کو کہنا ہے کہ جی یہ اپنی وابستگی آپ سے قرار دیتا ہے، کیا واقعی یہ آپ سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہیں گے جی ہمارے سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک کنارے پہ چلا جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہی ہم نے جو ہے پالیسی اپنا لیا۔
یعنی اگر وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں تو ہمیں خود اپنے اخلاق کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے، اور اس سے براہ راست الجھنے سے ان کے بزرگان سے رابطہ کرنا۔
ظاہر ہے کہ چونکہ اہل بیت نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہ نہیں سکھایا کہ سب کا جواب سب سے دے دو، جو اگلا گالیاں دے رہا ہے تو آپ بھی گالیاں دے دیں، نہیں، اہل بیت نے ہمیشہ جو ہے وہ نیکی سے جواب دیا ہے، اچھائی سے جواب دیا ہے۔ قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ جی ادعو الی رب سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی کرو تو بھی احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ اس لیے ہم نے اگر ان سے جدال بھی کرنا ہے تو بہتر طریقے سے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جواب نہیں دینا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود اس کے مکتب سے کہیں کہ جی آپ اپنا موقف اس کے لیے پیش کریں، تو ہم دیکھیں گے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔
جی آغا صاحب، یہ ایک سوال ہے جو ہمارے برادر ہیں انڈیا لکھنؤ سے، انہوں نے بہت ہی ایک بہترین سوال کیا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا کائنات بھی خدا کی طرح ہمیشہ سے ہے؟ اگر ہم کہیں ہمیشہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات بھی خدا کی طرح ہمیشہ سے ہے، اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہمیشہ سے نہیں ہے تب بھی زمان کا مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی اگر وہ بعد میں بنی تو خدا اور کائنات کے درمیان کا فاصلہ بھی زمان ہی تصور ہوگا، اگر کائنات قدیم نہیں مانی جائے گی تو کم از کم زمان قدیم مانا جائے گا، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے یا اس پہ آپ کسی روشنی؟
یہ بنیادی طور پہ فلاسفہ اور علم کلام والوں کا جھگڑا ہے آپس میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم زمان، وقت یا ٹائم کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ سائنسی طور پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو مادہ ہے، میٹر ہے، اس کا فورتھ ڈائمینشن جو ہے وہ وقت ہے، ٹائم ہے۔ تھری ڈائمینشن जैसे हम कहते हैं लेंथ, ब्रेथ और विड्थ। फोर्थ डायमेंशन जो है वक्त है। इसका मतलब यह है कि अगर मादा न हो तो वक्त भी नहीं होगा, वक्त होगा जब मादा है, क्योंकि वक्त का ताल्लुक मादे से है। फलसफी तौर पे अगर हम देखें कि ये वक्त क्या है, तो मुल्ला सिद्रा के हवाले से वो फरमाते हैं कि ये जो मादा है इसका असल जो जौहर है वो हरकत में है, और जौहर की हरकत से वक्त वजूद में आता है। बात तकरीबन एक ही हो जाती है कि मादा है तो वक्त है, मादा नहीं है तो वक्त का भी सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए ये कहना कि मादे से पहले, अगर पहले लफ्ज़ जो है वो ज़मान के लिए है तो ज़मान तो पहले है ही नहीं, इसलिए कि ज़मान पैदा होगा मादे के साथ, मादा होगा तो ज़मान होगा, मादा नहीं होगा तो ज़मान भी नहीं होगा। इसलिए ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि जी मादे से पहले, मादी कायनात से पहले क्या था, तो ये पहले का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वक्त वजूद में आता है मादे से। मादा है तो वक्त है, मादा नहीं है तो वक्त नहीं है। एक और बहस है, वो ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो मादी दुनिया है ये कदीम है, इस माना में कि ऐसा कोई ज़मान नहीं गुज़रा कि मादा ना हो, क्योंकि हमने कहा कि मादे के साथ वक्त है, तो जब से मादा है तब से वक्त है, जब से वक्त है तब से मादा है। तो अगर हम मादे के हवाले से इसको हादिस न माने, तो इल्म कलाम वाले कहते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर आप जो है खुदा की तरह उसे जो है वो कदीम मानते हैं, जिसे इल्लत की ज़रूरत नहीं है, खालिक की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये गलत फहमी है। हकीकत ये है कि एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जी कौन सा वजूद है, मौजूद है जो मोहताज है खालिक का, और कौन सा मौजूद है जो खालिक का मोहताज नहीं है। ये वजूद के किस्म पे है, ये ज़मान और मकान पे नहीं है, ये वजूद के किस्म पे है। अगर वजूद का किस्म मुमकिनुल वजूद हो तो उसके लिए खालिक की ज़रूरत है, अगर वजूद वाजिबुल वजूद है तो उसे खालिक की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि असल जो खालिक की ज़रूरत है या नहीं है उसका ताल्लुक वक्त से नहीं है, उसका ताल्लुक जो है ज़मान से नहीं है, कि ज़मान में है या ज़मान से पहले है या ज़मान से के बाद है, नहीं। उसका असल ताल्लुक जो है वो वजूद के किस्म से है कि चीज़ का वजूद किस किस्म का है। तो ये मादा जो है वो मुमकिनुल वजूद है, इसलिए इसको खालिक की ज़रूरत है। अब अगर हम ये भी मान लें कि वक्त के हवाले से ये कदीम है तो भी कोई मसला नहीं है, ये दुनिया खालिक इसका है, खालिक की इसको ज़रूरत है, चूँकि ये वजूद मादा जो है वो मुमकिनुल वजूद है, इसलिए इसका खालिक जो है वो खुदा है। चाहे वक्त के हवाले से हम इसको कदीम ही मान लें तो भी कोई फ़र्क जो है इससे नहीं पड़ता। तो दो चीज़ों को जुदा जुदा रखने की ज़रूरत है। एक ये है कि वक्त का ताल्लुक मादे से है, जब से मादा तब से वक्त, मादे से पहले वक्त नहीं है, तो पहले लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मादे से पहले क्या था। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो गड़बड़ हुई कि समझा गया कि अगर हम कहें कि वक्त के हवाले से मादा कदीम है तो फिर वो इल्लत का मोहताज नहीं रहेगा, खालिक का मोहताज नहीं रहेगा, ये गलत जो है बात है। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक कि ये चीज़ इल्लत की मोहताज है कि नहीं है, उसका ताल्लुक उसके वजूद के किस्म से है कि मौजूद किस किस्म का है। ये मादा मुमकिनुल वजूद है, इसलिए इसको खालिक की ज़रूरत है। चाहे वक्त के हवाले से इसको हम कदीम माने या हादिस माने, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल हमारे ब्रादर रजब अली ने किया है, और इसी तरह का जो सवाल की नौयत सेम ही है, हमारे ब्रादर सरदार अली जरवार साहब ने सवाल किया है। ये सवाल जो है गाली और नुसरियत की जो बुनियाद है वो किसने डाली इस हवाले से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो गाली और नुसरियत दिन ब दिन जो बढ़ते हुए नज़र आ रही और मद मुकाबल भी है, इसमें बुजुर्गान उलमा या दानिशवर हजरात हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए या वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं?
जी, ये जो गुलूब है और जो गाली हैं ये कोई नए नहीं हैं। गुलूब जो है तारीख में अगर पीछे आप जाएं तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही गुलूब और गाली जो है इसका सिलसिला शुरू हो गया था। अब्दुल्ला इब्न सबा के जो अली अलैहिस्सलाम के खुदा होने का कायल था, ये अब्दुल्ला इब्न सबा वो नहीं है कि जो तारीख तबरी ने बयान किया है कि एक जो है यहूदी था और वो मुसलमान हुआ और फिर उसने जो है तीसरे खलीफे के ख़िलाफ़ जो है वो एक मौजज़ाना तहरीक चलाई। कभी नज़र आता है ईरान में तो दूसरे लम्हे जो है नज़र आता है वो अफ्रीका में, और फिर ये नहीं है। ये अब्दुल्ला इब्न सबा जो है अली अलैहिस्सलाम के दौर में एक अफराद था, उसके चंद आदमी थे, वो अली अलैहिस्सलाम के उलूहियत के कायल थे। तो ये गुलूब का जो सिलसिला है ये अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से शुरू होता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी है। अब इसकी जो तारीख है उसमें देखना चाहिए कि गुलूब पैदा क्यों हुआ और इस गुलूब से अहले बैत के दुश्मनों ने क्या फ़वाद लिए। अहले बैत के दुश्मनों ने, हुकूमतों ने खुद कुछ गाली पैदा किए ताकि अहले बैत की जो नेक नामी है उस पर दाग लगाया जा सके। इसलिए अहले बैत ने हमेशा इन गालियों के मुकाबले में बिल्कुल वाज़े एक जो है मौक़िफ़ अपना रखा है और गुलूब करने वाले पे लानत भी की है और अपने मानने वालों को रोका है कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक ना रखें। ये जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में गुलूब बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। ये पहले जो है बहुत ज़्यादा था, अब जो है वो सोशल मीडिया या इंटरनेट और दूसरे ज़राए की वजह से जो तालीम बेहतर हुई है तो गुलूब कम हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बढ़ रहा है। हाँ, वो अफराद जो कि तारीख पे नज़र नहीं रखते और पीछे मुड़ के नहीं देखते कि क्या था, तो वो और बात है, वरना जो है गुलूब पाकिस्तान में कम हो रहा है। ये ज़रूर है कि इस वक्त चूँकि गाली समझते हैं कि हमारा वजूद ख़तरे में है, इसलिए वो अपने आप में मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने वजूद को बचा सकें। चूँकि वो मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि जैसे कि बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा। असल में उनको अपनी मौत नज़र आ रही है और वो समझ रहे हैं कि हम मुनज़्ज़म होंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे, वरना जो है वो बचा नहीं पाएंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे लाजमन हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये है कि एक तरफ तो गाली है लेकिन एक तरफ ऐसा भी नहीं है कि हम गुलूब के नाम पे जो अहले बैत के वाकई फ़ज़ाइल हों उनका इनकार कर दें। ये दोनों तरफ जो है वो इफ़राद व तफरीद है, दोनों से जो है वो बचने की ज़रूरत है। देखें, अहले बैत के हवाले से जो ऊपर वाली लेवल है कि उससे ऊपर नहीं जा सकते वो क्या है, और नीचे वाली लेवल भी है कि उससे नीचे भी नहीं जा सकते। बीच में जितनी मारफत है जिसकी वो उसको उस हद तक जो है मानता है। ऊपर की लेवल क्या है? ऊपर की लेवल ये है कि मुहम्मद व आले मुहम्मद में से कोई भी खुदा नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रसूल अकरम के अलावा कोई भी नबी नहीं है। ये दो जो है वो एक शरायत हैं। अब इससे नीचे आ जाएं, कम अज़ कम क्या मानना है अहले बैत के हवाले से? कम अज़ कम जो अहले बैत के हवाले से हम मानना है, मानना पड़ेगा, वो ये है कि रसूल अकरम के बाद अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम आखिर तक इनको इमाम अल्लाह ने बनाया है, खुदा की तरफ से मुअय्यन है, नंबर एक। नंबर दो, इनकी इताअत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, नंबर तीन ये मासूम है। ये तीन चीज़ें लाजमन एक शिया जो है वो मानेगा। एक ये है कि इनको इमाम बनाया खुदा ने है, नंबर दो इनकी इताअत मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, और तीसरी ये है कि ये मासूम है। इससे नीचे आ जाएंगे तो ये तकसीर हो जाएगी, ये मुकसर बन जाएगा। अगर मासूम नहीं मानेगा फिर भी मुकसर बन जाएगा, अगर खुदा की तरफ से नहीं मानेगा फिर भी मुकसर बन जाएगा, अगर इनकी इताअत मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है ये समझेगा फिर भी मुकसर बन जाएगा। लेकिन अगर ये तीन चीज़ें मान लें तो फिर मुकसर नहीं होता। ऊपर जाएं आप तो अगर इनमें से किसी को खुदा समझता है तो गाली हो जाएगा, या रसूल अकरम के अलावा किसी को नबी समझता है तो भी गाली हो जाएगा। लेकिन बाकी फ़ज़ाइल हैं अहले बैत के, वो फ़ज़ाइल जो है इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, और अल्लाह तबारक व तआला के फैज़ का वसीला हैं। ये फैज़ का वसीला होना ये कोई गुलू नहीं है। अहले सुन्नत वाले तो हमारे हवाले से जो है जो हम मासूम मानते हैं उसको भी गुलू कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गुलू है लफ्ज़ गुलू वो ये है कि या तो इनमें से किसी को खुदा मानता है या फिर जो है रसूल करम के अलावा किसी को नबी मानता है, तो ये गाली हो जाएगा। इसके नीचे रहें और कम अज़ कम जो है ये माने कि इनकी इमामत खुदा की तरफ से है, हमारे ऊपर इनकी इताअत वाजिब है, मासूम है। फिर बीच में जो है कमी ज़्यादती हर एक की मारिफत के मुताबिक है, उसके इल्म के मुताबिक है, तो बीच में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गुलूव का मुकाबला करते करते हम ख़ुद जो है अहले बैत के फ़ज़ाइल का इनकार कर दें। ऐसा नहीं है, अहले बैत के फ़ज़ाइल जो हैं वो ख़ास तौर पे जो वसीला फैज़ हैं इसको कबूल करना कोई गुलूव नहीं है। ये एक हकीकत है जो कि हमारी रिवायात और अहादीस में बयान हुई है, इसलिए हमें एहतियात करना पड़ेगा। न तकसीर की तरफ हमने आना है, न गुलूव की तरफ आना है, बीच में रहना।
माशाल्लाह के बाद बहुत ही अच्छे अंदाज से तमाम सवालात के जवाब दिए गए हैं। सवाल कीजिए और जानिए का ये प्रोग्राम जो असगरिया टीवी की तरफ से पेश किया जा रहा है, इंशाल्लाह इसकी अगली नशस्त बहुत ही जल्द हम आपकी बारगाह में पेश करेंगे। मैं आपके बिहाफ पे और पूरी टीवी चैनल की तरफ से बेहद ममनून मशकूर हूँ किला उस्ताद मोहतरम सैयद हुसैन मौसवी का कि उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि जो भी कारें जो सामीन जिन्होंने सवाल किए थे उन तक ये जवाब पहुँच चुके होंगे। मज़ीद आप अपने सवाल भेज सकते हैं और ये प्रोग्राम हमारा इसी तरह से जारी उसारी रहेगा। इसके लिए जो सवाल भेजने का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह अगली नशस्त के तक हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हामी व नासिर।
इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।